إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے، دین اسلام عزت اور غلبے کا دین ہے، لیکن آج کا مسلمان ذلیل اور کمزور اور مغلوب کیوں ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. سوره النور آیت نمبر 55 سے 57 تک. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے، تین چیزوں کا وعدہ کیا ہے، اور تینوں ہی سب سے بڑے عظیم انعامات ہیں، لیکن ان تین وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ایک شرط مقرر کی ہے. یہ مسلمان اس شرط پہ عمل کر لے، یہ تین عظیم وعدے پورے، اور تاریخ نے اس کی گواہی دی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصوں نے اس کی گواہی دی. کون سے وعدے اور کون سی شرطیں، آئے دیکھتے ہیں. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو مومن ہیں اور جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں ان سے وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سب سے پہلا وعدہ، زمین پر خلافت ہوگی تمہارے لیے. کس طریقے سے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خلیفہ بنایا، اس زمین کا مالک بنایا تم میں سے پہلے والے لوگوں کو، یہود و نصارہ کسی زمانے میں جب وہ مومن تھے، اپنے نبی پر ایمان لے کے آئے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز عطا فرمائی جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے. کمزور تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور مومن ہوئے، تو ان کی خلافت قائم ہوئی. اور ہمارے لیے صحابہ کرام، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ تا قیامت ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، صحابہ کرام کے لیے، ان سے پہلے والے لوگ، جتنے بھی مومن گزرے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے والے، وہ تھے پہلے گزرے لوگ. ہمارے لیے وہ بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں. کم استخلف الذین من قبلکم, یہ پہلی بات ہے. خلافت نمبر دو. وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا اور اس دین کا نفاذ عطا فرمائے گا اس زمین کے اوپر. صرف خلافت بغیر دین کے فائدہ کیا ہے؟ زمین تو آپ کو مل گئی, اس پہ دین آپ نافذ نہیں کر سکتے, فائدہ کیا ہے؟ خلافت بھی ملے گی اور آپ زمین کو بھی نافذ کر سکیں گے. لیکن کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, جس دین پر اللہ راضی ہے, لوگ راضی نہیں ہیں. وہ جس دین پر اللہ راضی ہو ایک ہی دین ہے بس, لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں ہے. نمبر تین, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت بھی تبدیل کر دے گا. یہ خوف و ہراس کی حالت, بد امنی کی حالت تبدیل ہو کر امن و سلامتی کی حالت ہو جائے گی. یہ تین وعدے ہیں. شرط کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, اے مومن یاد رکھ, صرف میری ہی عبادت کرو, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تعجب کی بات ہے, آیت کے شروع میں مومنوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے, تو یہ شرک کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا, اچھی طرح آج کان کھول کے سن لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن سے بھی شرک ہو سکتا ہے, اور جب تک یہ شرک رہے گا, یاد رکھیں, خلافت تو دور کی بات ہے, دین کی تمکین تو دور کی بات ہے, صرف ذلت اور رسوائی اور خوف و ہراس کی حالت ہی ہوگی جیسے آج اس مسلمان کی حالت ہے. پہلی وجہ ہے یہ, ہم نے اپنا وعدہ توڑ دیا, اس مسلمان نے اپنے رب سے وعدہ توڑ دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ ہے, اور 17 مرتبہ فرض نماز میں یہ مسلمان اپنے رب سے کرتا ہے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اپنے سینے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے, اے اللہ تعالیٰ یہ عبادت بھی صرف اور صرف تیرے لیے, اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ سے میں مانگوں گا, زندگی ساری یہ تجھ سے وعدہ ہے. اور وعدہ کیوں ہے؟ ان الفاظ, ان آیات کریمہ سے یہ وعدہ, یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ اسے مسلم کی روایت سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنی رائے سے ہم نہیں بیان کرتے, تفسیر قرآن ہم حدیث سے بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی سمجھ سے بیان کرتے ہیں. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے, نماز کو اللہ تعالیٰ نے دو حصے میں تقسیم کر دیا. اصمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین. جب یہ آیت کریمہ آئی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے, عبودیت ثابت کرے, جب یہ دامن اٹھے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھے, جب مدد اور پکار کا وقت آئے تو صرف مجھے پکارے اور مجھ سے مدد مانگے, ہدایت بھی دوں گا دنیا میں اور آخرت میں. اور یہ وعدہ جو ہے, آج اس امت میں تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے, خلافت ہے, اس دین کا نفاذ ہے, اور امن اور سلامتی ہے. ومن کفر بعد ذلك, جس نے اس کے بعد کفر کیا, شرک پر شرک کرتا رہا, یا اپنے رب کی اس بڑی عظیم نعمت کو, توحید عبادت کی نعمت کو جھٹلا دیا اور اس پہ عمل نہیں کیا, فأولئك هم الفاسقون, وہی فاسق ہے. واقیم الصلاۃ, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو توحید کرتے ہیں, توحید سمجھتے ہیں, توحید پہ عمل بھی کرتے ہیں, تو ہم کیوں ذلیل کیوں ہیں؟ آپ تو امتی ہونا, امت سے خارج تو نہیں ہو. واقیم الصلاۃ, اور نماز بھی قائم کرو. آج امت دیکھ لے, توحید کا حال میں نے بیان کیا ہے, شرک کا حال امت میں ہم دیکھ سکتے ہیں, مشرق سے مغرب تک یہ شرک کیسے مٹا گئے, توحید کا جھنڈا کیسے لہرایا, چین سے یورپ تک, سب سے پہلے جزیرہ عرب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا توحید کی دعوت کو. اللہ تعالی نے اس گھر کو بھی شرک سے پاک کیا, پھر پڑوسی کے گھر کو بھی شرک سے پاک کیا, پھر اس زمین کو بھی پاک کیا, پھر اس ساتویں شہر کو بھی پاک کیا, پھر اس ساتویں ملک کو بھی پاک کیا, پھر آپ دیکھیں مشرق سے مغرب تک یہ زمین اور یہ دل پاک ہی ہوتے گئے. آج ہمارا حال دیکھیں, شرک ہمارے گھروں سے شروع ہوا, اس کی گندگی اور اندھیرا ساتھ گھر میں گیا, اس گھر نے نہیں روکا. آج کا مسلمان, اس کو پتہ نہیں اس کا پڑوسی کون ہے, مشکل سے اپنے گھر کو وقت دیتا ہے, اس کو تو دنیا کی پڑی ہے, آج اس سے چاہیے کیا اس دنیا سے؟ تو شرک ساتھ ساتھ گھر میں گیا, اسے پرواہ نہیں. پھر ساتھ ساتھ گھر میں گیا, نہیں علم منکر کا تو نام ہی نہیں. کیوں بھائی؟ امت تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اب شرک کی بات نہ کریں, چاہے لوگ شرک میں مرتے رہیں, چاہے امت اس ذلت اور اس انکساری اور اس حالت کا شکار ہمیشہ کے لیے رہے. نہیں بھائی, آپ نے شرک کی بات کرنی نہیں ہے. لوگوں کو امر معروف کی طرف بلاؤ, کافی ہے آپ کے لیے. پھر چوتھا گھر, پھر یہ پورا شہر, پھر ساتھ والا شہر, پھر ساتھ والا ملک, جہاں جہاں پر صحابہ کرام توحید کا جھنڈا اس زمین پر گاڑا اور آسمان پر وہ لہراتا رہا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس مسلمان نے اس جھنڈے کو توڑنا شروع کیا, اپنے گھر سے شروع کیا. نماز کا حال دیکھ لیں, وہ اقیم الصلاۃ, نماز کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں الصلاۃ آخری وقت میں نماز کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. اے مسلمان, نماز کو نہ چھوڑنا, تیری کامیابی اسی نماز میں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. یہ مسلمان بیٹھا ہے, وہ کہتا میں کامیاب ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. وآت الزکاۃ, ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ زکات ہوتی کیا ہے, کتنی دینی ہے؟ کبھی مال گنا ہے؟ زیادتی کے لیے گنتے ہیں کتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے حساب کیا ہے کہ ہمارا مال کتنا, کیا زکات ہمیں اس حصے نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ اطیع الرسول, اور فرما بردار کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لعلکم ترحمون. اطاعت رسول پر دوسرے خود میں بات کرتا ہوں, جو بدعت پہ بات کروں گا میں, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے. کیا یہ مسلمان آج اس رحمت کا مستحق ہے؟ اللہ قسم, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو اس زمین پر کوئی زندہ نہ ہوتا آج. اس انسان نے, اس مسلمان نے تو وہ کام کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا تحسبن الذين كفروا معجزين, اس کافر کی طاقت سے گھبراؤ نہیں, یہ گمان نہ کرو کہ یہ عاجز ہے. ارے اس کا کفر جو اس کے دل کے اندر ہے, اس کے لیے کافی ہے کہ یہ مغلوب ہے اور ذلیل ہے اور رسوا ہے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض, یہ عاجز نہیں کر سکتے, مومنوں کو عاجز نہیں کر سکتے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو عاجز نہیں کر سکتے. جتنی بھی طاقت ہے, تو اس سے بڑے طاقت والے بہت گزرے, ہر زمانے میں آئے ہیں. وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے, جہنم ہی ہے, اس دنیا میں آخرت سے پہلے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بدترین ٹھکانہ ہے. نمرود کی طاقت کہاں گئی؟ فرعون کی طاقت کہاں گئی؟ نمرود کو کس نے مارا؟ فرعون کو کس نے مارا؟ اس کی طاقت کہاں ہے؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں بھائی امریکہ کی اتنی بڑی طاقت ہے, کافر دشمن کی اتنی بڑی طاقت ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, سر جھکا کے کھڑے رہے, یہ مطلب ہے؟ اللہ قسم یہ مطلب نہیں. اس ظالم طاقت, اس ظالم کافر جو طاقت ہے, یہ اس کے اپنے ہلاکت اور بربادی کا سامان بنے گی. اب یہ جانتے ہیں کیسے؟ اسی آیت کریمہ میں. کافر عاجز نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بھی دی ہے سورة الحشر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کی, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی, اللہ تعالیٰ کو پاک کیا ہر نقص اور عیب سے. کس نے؟ اس انسان نے نہیں. ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے اور زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے, سب نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور ہر نقص اور عیب سے پاک کیا اپنے رب کو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی عزیز غلبے والا, طاقت والا اور حکمت والا بھی ہے. اگر حکمت نہ ہوتی تو کبھی کافر زمین پہ چل نہ سکتا. یہ رب عزوجل کی حکمت ہے اور حلم ہے, بردباری ہے. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے اور یہ مثال تا قیامت ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم من اول الحشر, اے مسلمانوں, کس نے یہودیوں کو نکالا تھا مدینہ سے ذلیل و خوار کر کے؟ کس نے نکالا تھا؟ یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ اس مومن نے نکالا ہے، نہیں، ہوا اللہ تعالیٰ نے ہی نکالا یہودیوں کو، بن النظیر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا مدینہ سے. صرف نکالا ہی نہیں، نکالا کیسے دیکھیں؟ ما ظننت من یخرجو، تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ کبھی مدینہ سے نکلے گی. یہ تو اتنی سالوں سے یہاں پر بسیرا کر رہے ہیں، اسلحہ کا کاروبار کرتے ہیں، اتنی طاقت ہے ان کے پاس، اور فریب اور مکاری میں سب سے آگے ہیں. ما ظننت من یخرجو، تم نے کبھی گمان ہی نہیں کیا کہ یہ نکلیں گے مدینہ سے. ایک گمان انہوں نے بھی کیا، ایک گمان آپ لوگوں نے کیا کہ نکلیں گے نہیں، ایک گمان انہوں نے بھی کیا، کافروں نے بھی کیا. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، ان لوگوں نے یہ گمان کیا جو ہمارے بڑے بڑے قلعے ہیں، ہمارا جو اسلحہ ہے، ہمارے لیے اوڑ ہے اور دیوار ہے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وقت آنے پر ہم دیکھ لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں گے اور ان صحابہ کو بھی دیکھ لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حملہ کیا جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں تھا. ان کو گمان اس طاقت پہ تھا، ان کا حملہ اس دیواروں میں نہیں، اصل میں نہیں، اللہ نے حملہ کیا اس دل پہ حملہ کیا. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا. مسلمانوں کو دیکھ کے ایسے کانپتے تھے، گھبراتے تھے، یہ کس نے وہ دل میں ڈالا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا؟ جو ہی محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بڑے بڑے قلعوں کا، دل دھڑکنا شروع ہوئے. منافقین نے ساتھ دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سورۃ الحشر بھائی سے گزارش ہے، جا کے تفسیر پڑھنا آج، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، پورا قصہ یہ سورۃ الحشر میں موجود ہے. منافقوں نے کہا جیئیں گے تو آپ کے ساتھ، مریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ. تمہیں کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ جیسے آج بھی بعض منافقین اسے کہتے ہیں. قذف فی قلوبهم الرعب، اے مسلمان تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے اس طاقت کے زور سے کچھ نہیں ہونے والا، تو نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. یہ کبھی نہ سوچنا کہ آپ کی طاقت سے کوئی ملک فتح ہوگا. اس ایمان اور اخلاص سے، توحید اور اتباع سنت سے ملک فتح ہوئے ہیں. یاد رکھیں، جب تک یہ توحید اور سنت اس دل کے اندر موجود ہے تو یہ طاقت بھی ہے، لیکن جب اندر سے دل کھوکھلا ہے، اس کے اندر شرک اور خلافات بدعات بھری ہوئی ہیں، پھر کامیابی اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرتا ہے. اچھا، دل میں جو رعب پیدا ہوا، آدمی لوگوں نے کیا کیا؟ یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. یخربون، توڑ پھوڑ مچا دی، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اتنا رعب دلوں میں. ارے مومن تو بات کی بات ہے، اللہ نے فرمایا یخربون بیوتهم، وہی اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا شروع کر دیا. وہ بھی اے دل مومن، بعد میں مومن نے بعد میں توڑا جو بچا کچا تھا، پہلے انہوں نے خود اپنے گھر کو توڑا. یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. ارے سوچنے سمجھنے والے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ کہاں گئی تمہاری سوچ؟ اے مسلمان، جاگتے کیوں نہیں ہو؟ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تلوار اٹھا کے جاؤ کافر کو قتل کرو، ہم آپ سے ایک گزارش کر رہے ہیں، اس شرک کو مٹاؤ اپنے دل سے، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑو. جب یہ دل اس لائق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، تو پھر دیکھنا کامیابی کیسے ہوتی ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہمیشہ کامیاب ہے. ہم اپنے گربان پر جھانک کے دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گروہ میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے گروہ میں ہم، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کے گروہ میں ہوتے تو آج غالب ہوتے، مغلوب نہ ہوتے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، غلبہ تو اللہ تعالیٰ کے گروہ کا ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ سے آتا رہا ہے اور ہمیشہ تا قیامت رہے گا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سب سے پہلے اس ایمان اور توحید کی طاقت ہے، دوسرے نمبر پر وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، دنیاوی طاقت بھی ضروری ہے. اخذ بالاسباب، توکل کی حقیقت یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق ہمیں گھر میں عطا فرمائے گا، نہیں، دنیا کی طاقت بھی ضروری ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. اور اصل طاقت جو ہے وہ ہے ایمان اور توحید اور سنت کی طاقت. میں اس لیے کہوں تاکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں جہاد کے خلاف ہوں، ہرگز نہیں. جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ میرے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے. جہاد تا قیامت رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، اس قابل تو ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل تو سکیں. پہلی وجہ تھی اس ذلت اور انکساری اور رسوائی کی، شرک. دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجوہات ہیں، دو میں وہ بیان کر رہا ہوں آج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اور محرم کے مہینے میں کتنی خرافات اور بدعات ہوتی ہیں یہ ہر مسلمان جانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو نظر آتی کہ بدعات ہے اور کچھ لوگوں سے دین سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں. دوسری سب سے بڑی وجہ ہے اس امت کی ذلت اور رسوائی اور کمزوری کی، بدعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، کافر مایوس ہو چکا ہے. وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین کو ثابت کرے کہ یہ دین غلط دین ہے، مایوس ہو چکا ہے. وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی نقص بیان کرے، وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین کی تحریف اور تبدیلی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے. کافر مایوس کب ہوا؟ جب یہ دین کامل ہے. جب تک یہ دین اس مسلمان کے دل میں کامل ہے کافر مایوس ہے. جو ہی اس مسلمان نے اپنے دین کو اپنے دل میں کم کیا اور آہستہ آہستہ اس کی کمی بڑھتی گئی، کافر کی مایوسی بھی ختم ہوتی گئی آہستہ آہستہ، اور کافر کا غلبہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. کافر کا ڈر کب دل میں پیدا ہوا؟ جب یہ دین ہمارے دلوں میں کم ہوا. دین کم کیسے ہوتا؟ کیا دین بھی کم ہو سکتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور جو کامل ہوتا ہے اس میں نقص بھی ہوتا ہے، اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. اور دین کم کیسے ہوتا ہے؟ اس بدعت اور خرافت سے. کیونکہ جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، جس نے اس میں زیادتی کی تو اس نے دین میں کمی کی. اور آہستہ آہستہ یہ دین اس مسلمان کے دل میں کم ہوتا گیا حتیٰ کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نور کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، اسے اندھیرا بھی نور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور دین جس پر اللہ راضی ہے وہ دین اسلام ہے جسے اللہ تعالی نے چنا ہے. لوگوں کو خود ساختہ دین جو خود زیادتیاں کرتے ہیں اپنے دین میں اور اس کو دین سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ دین اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ طریقہ اگرچہ لوگ اسے دین سمجھیں وہ ذلت اور انکساری اور اس امت میں انتشار کا سبب بنتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم میں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس سے ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. تو مردود مغلوب ہے، یاد رکھیں، یہ مردود کبھی غالب نہیں ہو سکتا. کیا دین میں نئی چیز ایجاد کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں. آئیے دیکھتے ہیں اس محرم الحرام کے مہینے میں کون کون سی بدعات یہ مسلمان کرتا ہے. سب سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوڑ میں جو بدعات ہوتی ہیں، ماتم کرنا، نوحا کرنا، ایسے مجالس کا انعقاد کرنا، یہ عاشورہ کی رات ہے، یہ شام غریبہ ہے، یہ سارے جو مجالس ہیں یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں، صرف شیعہ کرتے ہیں، کرتے شیعہ ہیں تو آدھے لوگ ہمارے اپنے مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے دوسرے بھی ہوتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کے سن سن کے روتے ہیں. نوحہ کرنا حرام ہے شریعت میں، جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. آخر وقت ہے، روح نکل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس کا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آج ہم بھی وہی کہتے ہیں، شریعت کا یہی راستہ اور تقاضا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمیں بھی غم ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ہم تیرے جدائی پر غم زدہ ہیں. لیکن نوحا کرنا، ماتم کرنا، اپنے آپ کو زنجیروں سے مارنا یا انگاروں پہ چلنا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نمبر دو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، یہ غم اور شوق کا مہینہ ہے، شادی نہیں کرتے. شادی آپ نے اگر صرف اس لیے نہیں کرنی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو پھر ربیع الاول میں شادی کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، اور ہمارے لیے زیادہ جدائی کا غم کس کا ہے؟ سیدنا حسین کا ہے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ تو پھر ربیع الاول میں شادی کیوں کرتے ہو؟ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی صحابی، عظیم صحابی شہید نہ ہوا ہو؟ تو پھر شادیاں بند کر دیں. اور شادی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محرم الحرام میں شادی نہیں کرنی، وہ بدعتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا آپ کے لیے، آپ نے سمجھا کہ حرام ہے، اور دین میں آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کی. اسی طریقے سے قبروں کی طرف جانا، 10 محرم کو خاص طور پہ ہمارے ملک میں دیکھیں، قبرستان بھر جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، کچھ لوگ پھول لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ پانی لے کے جاتے ہیں، اور پورے ایک سال میں ایک دن ہے صرف جب ان کے قبرستان یاد آتا ہے. جب ان کو قبر یاد آتی ہے ایک دن ہے بس، آپ نے قبرستان جانا ہے تو جب چاہیں جب آپ کا دل کرے چلے جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پورے سال میں ایک دن کو متعین کر کے اسی دن میں جائیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آسانی کے لیے، نہیں آسانی کے لیے نہیں ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ بدعت ہے، آپ نے جانا ہے تو جب آپ کا دل کرے جائیں، اس سب کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں زمین پر سونا ضروری ہے، چار پائیں الٹا کر دیتے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج سے 15-12 سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، اور کرنے والے میرے بھائی، میں یہ صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا، واللہ کرنے والے ہمارے وہ لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم اہل سنت والے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے گھروں میں چار پائیں کو الٹا کرتے ہوئے زمین پر سوتے تھے۔ ارے کیوں؟ یہ غم کا مہینہ ہے، ہم اوپر نہیں سو سکتے، زمین پہ سوئیں یا آپ بستر پہ سوئیں آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ نے اس دنیا کے معاملے کو دین سے اس کا تعلق بنا دیا، اب یہ بدعت ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو آنکھوں میں سرما لگانا، جس نے 10 محرم کو آنکھ میں سرما لگایا اس کی آنکھ کبھی پورے سال میں خراب ہوگی نہیں۔ اور اس میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 محرم کو آنکھ میں سرما لگایا اس کی آنکھ کبھی خراب نہیں ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، اور یہ حدیث موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ اور جس نے اس وجہ سے سرما لگایا اس نے بدعت کی، یاد رکھیں، آپ لگائیں روز لگائیں، آج سے شروع کر دیں لگانا، لیکن 10 محرم کو اس عقیدے سے سرما لگانا کہ آنکھ خراب نہیں ہوگی، بدعت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے 10 محرم کو عاشورہ کے دن خاص اہتمام کیا غسل کا اور نئے کپڑے خریدے، اس نے بھی اس پورے سال میں پاک رہے گا اور اس کے جسم پر کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اور اس میں بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بھی من گھڑت اور موضوع حدیث ہے۔ تعجب کی بات مجھے یہ ہوتی ہے، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہی شخص ماتم کرتا تھا، اب یہی شخص غسل بھی کرتا ہے، کپڑے بھی نئے پہنتا ہے، سرما بھی لگاتا ہے، یہاں پر پتہ چلتا ہے جہالت کا اور کس طریقے سے اہل سنت میں یہ دو بدعتی گروہوں نے اپنی جگہ کر لی۔ شیعہ ماتم کرتے ہیں، اہل سنت والے ماتم شروع کر دیا، نواصب جو صحابہ کے دشمن تھے، اہل بیت کے جو دشمن تھے، انہوں نے اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا 10 محرم آتی تو شیعہ ماتم کرتے اور یہ لوگ خوشی مناتے اور دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو آج کے مسلمان نے کیا کیا، وہاں سے ماتم اور نوحہ لے لیا اور یہاں سے خوشبو لگا اور آنکھ میں سرما لگانا لے لیا۔ تعجب کی بات ہے، یہ تباہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، ورنہ یہ سوچتا ابھی تو میں ماتم کر رہا ہوں، میرے گھر میں چار پائی الٹے تو صبح کا کیا خاص اہتمام ہے؟ کیا صبح غم میں لگایا جاتا ہے، خوشی میں لگایا جاتا ہے؟ نئے کپڑے غم میں خریدے جاتے ہیں یا خوشی کے موقع میں خریدے جاتے ہیں؟ وہ اس پہ عمل کرتا جاتا اسے پتہ ہی نہیں۔ یہ بدعت کا اندھیرا ہے، گمراہی کا اندھیرا ہے۔ اور بعض لوگ، اور یہ واللہ یہ میں کسی اور ایک بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خاص قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں بیبیوں کی کہانیاں، صرف عورتیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کہانیاں پڑھتی ہیں، اور اس میں جتنے بھی ذکر ہے سارے کے سارا شیعوں کے اماموں کا ذکر ہے، عورتیں پڑھتی ہیں، جو بیبیاں جو امام یعنی جو شیعوں کے امام جو ہیں ان کی جو بیبیاں ہیں ان کے قصے سناتے ہیں، 7 تقریباً 7 قصے مختلف قسم، سارے کے سارے من گھڑت اور بدعات و خرافات سے بھرے ہوئے ہیں۔ پڑھتے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اہل سنت والے ہیں۔ یہ بدعات و خرافات جو عام طور پر محرم میں نظر آتی ہیں، لیکن محرم کی ایک فضیلت بھی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ جب ہم بدعات کی بات کرتے ہیں تو اس ماہ محرم کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت یاد رکھیں، نمبر ایک، ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسمان کو پیدا کیا اپنی کتاب میں لکھ دیا، ان ان 12 مہینوں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ادب والا مہینہ ہے. ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے محرمات سے اجتناب کرو، بدکاریوں سے اجتناب کرو، نافرمانی سے اجتناب کرو. یہ تو پورے سال میں حرام ہے آپ کے لیے، لیکن ان 4 مہینوں میں ان کی حرمت بڑھ جاتی ہے، ان کا گناہ دگنا ہو جاتا ہے. تو ان سے بچ جاؤ. تو سب سے پہلی بات ہے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، گناہوں کا اجتناب کرنا اس میں زیادہ اثر رکھتا ہے. نمبر 2، اس مہینے میں آپ روزے رکھیں جتنا آپ رکھنا چاہیں، جتنا آپ کا دل کرے، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، پورا مہینہ آپ کی مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے ماہ محرم کے ہیں. یہ سنت ہے، ماتم کرنا بدعت تھا تو یہ سنت، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کامیابی کا راستہ یہ ہے، سنت کا راستہ ہے، روزہ رکھیں. روزے نہیں رکھتے، سبیلیں چلتی ہیں، الٹا کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور سارا کے سارے یہ مہینہ جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں. اور سبیل حسین کے نام پہ سبیل، نظر اللہ نیاز حسین، بدعت سے شرک کی طرف، یہی گمراہی کا راستہ ہے. سٹیپس ہیں، درجات و درکات ہیں، ایک قدم رکھیں گے دوسرا قدم بدعت ہے، پھر شرک آئے گا، آہستہ ایسے ایسے دور ہوتے جائیں گے. تیسری فضیلت ہے ماہ محرم کی، اس ماہ محرم میں عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن. اور 10 محرم کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. یہ سنت ہے، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، 1 دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے، قریش اور روزہ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ حبل کی اللہ تعزہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے. قریش کے کافر جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے. جب مدینہ میں گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روزے کا اہتمام کیا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے اس کی مرضی ہے. رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے محرم کا روزہ مستحب ہو گیا. آج سنت مستحب ہے، فرض نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے دیکھا تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کس چیز کو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ عظیم دن ہے اور بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو فرعون کے شر سے اور عذاب سے نجات دی. ہم اس بابرکت دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں. جاہلیت میں کس کا روزہ رکھتے؟ ابو جہل، ابو لہب، کس کے روزہ رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، لات عزہ کے لیے نہیں. تو یاد رکھیں ابو جہل، ابو لہب، یہودی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور عبادات بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ توحید عبادت کو سمجھے نہیں. روزہ اللہ تعالیٰ کے بھی رکھنا ہے عاشورہ کا، اور دعا اور پکار حبل سے بھی، قربانی حبل کے لیے بھی کرنی ہے، لات عزہ کے لیے بھی کرنی ہے. تو اس لیے وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے. آج کا مسلمان روزہ اللہ تعالیٰ کے بھی رکھتا ہے، اور مجھے تعجب ہوا کہ روزہ علی مشکل کشا کے بھی رکھا جاتا ہے، جمعہ رات کے آدھے دن کا روزہ. واللہ مجھے تعجب ہوا. اور روزہ رکھنے والا کوئی شیعہ نہیں تھا، ایک بڑھیا تھی اور اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے، یہی الفاظ تھے واللہ. کیا فرق ہے؟ تو بدعت سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور ماہ محرم میں جو فضیلت ہے وہ ہجرت، ہجری سال کب شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ ہجری تاریخ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ انگریزی تاریخ میلادی تاریخ میں ہوتے ہیں. ہم نے اور اس لیے کہ ہم ہجرت کو بھول جائیں اور ہجرت میں یاد رکھیں فرما برداری کی انتہا ہے کہ ہجرت میں صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا. وہ زمین جو سب سے اچھی تھی مکہ کی پاک زمین کو بھی چھوڑ کے چلے گئے مدینہ کی طرف. اگر کوئی زمین اس پوری دنیا میں سب سے اچھی اور پاک ہے تو وہ مکہ کی زمین ہے. لیکن جب زمین کا اور دین کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو دین کو آگے کیا جاتا ہے زمین کو نہیں. تو ہجرت میں صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر دیا. تو یہ مسلمان محرم میں یاد رکھیں کہ ہمارا ہجری سال اس محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہم نے اپنا سال جو ہے اللہ تعالی فرما برداری میں ہی اللہ تعالی فرما برداری سے آغاز کرنا ہے. اس پورے سال فرما برداری کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبیکم محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتك الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا مكسورا الا جبرته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.